خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں تھے، کھانا سامنے آ گیا یا پانی پینا ہے، اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی پہلے، تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کے لیے کر لیجئے، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اب انشاءاللہ کھائیں گے پئیں گے تو کوئی حرج نہ ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیادت درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اگر گھر میں جیسے ایک فیملی کا حج کا سلسلہ ہوتا ہے، 8-10 عورتوں پر مشتمل، 2-3 مرد پر مشتمل، تو کیا 1 مرد 4-5 محرم کے لیے کافی ہے، جیسے بہنیں ہیں یا زوجہ ہے، والدہ ہے؟ تو اس حوالے سے مدنی پھول فرمائیے کہ کیا ہر ایک کے لیے محرم ہے، یا 4-5 عورتوں کا گروپ ہو گھر والوں میں سے اور 1-2 مرد ہوں تو 1 محرم ہی سب کے لیے کافی ہوگا؟
ایک ہی محرم کافی ہے، محرم ہو قابل اطمینان، اور سب کا بنتا بھی ہو. محرم بعض اوقات بنتے نہیں ہیں، محرم تو واقعی یعنی کہ محرم وہ خونی رشتہ ایسا ہو کہ جو مطلب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح حرام ہو. ایک تو یہ محرم ہے، دوسرا بیوی ہے، تو بیوی کا وہ محرم نہیں کہلاتا، وہ شوہر کہلاتا ہے. ہمارے یہاں شوہر کو بھی محرم بولتے ہیں، اس کے لیے محرم کی اصطلاح نہیں ہے، شوہر.
جیسے جنت کے دروازے ہیں تو کیا اس طریقے سے جہنم کے کئی دروازے ہیں، ایک ہی جہنم کا دروازہ ہے؟ جیسے جنت کے اندر تو الگ الگ نیکیوں کے الگ الگ دروازے ہیں، تو کیا جہنم کے اندر بھی الگ الگ گناہوں کے الگ الگ دروازے ہیں؟
جہنم کے 7 دروازے اور قرآن کریم میں ذکر ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. ترجمہ کم سلیمان. اس کے جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے. اب اس کی تفسیر میں لکھا جہنم کے 7 طبقے، ان طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے. پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ رضا، تیسرا طبقہ حطامہ، چوتھا طبقہ صغیر، پانچواں طبقہ سقر، چھٹا طبقہ جہیم، ساتواں طبقہ ہاویہ جنت، تو آٹھ جنتیں ہیں، جہنم کے طبقے سات ہیں، ان کے دروازے سات. اب وہ خدا جانے پھر ضمنی دروازوں کا وہ تفسیروں میں مل سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کبوتر کو اس کی جگہ سے ہٹانا، یعنی کہ کہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس جگہ ہم رہائش کر لیں، جیسے گھر کے اندر انہوں نے گھونسلہ بنایا ہوا اور اس کو ہم توڑ کے پھینک دیں اور ان کے بچے الگ ہو، ان کے بچوں کو آزاد کر دیں اس جگہ سے، ایسا کرنا کیسا ہے؟
اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو انتظار کر رہا ہوگا کہ یہ بڑے ہو کر اڑ جائیں، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر وہ گھونسلہ جو ہے وہ نوچ سکتے ہیں، بڑے ہیں تو یہ اڑ کر اپنا کہیں پناہ لے لیں گے. بچے جو ہے نا وہ اگر گھونسلہ ہم نوچ دیں گے تو بچے بےچارے وہ بے گھر ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ جب موزے کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دینے سے جب فارغ ہوتے ہیں اس کو تخت سے اٹھا کر ڈولی میں منتقل کیا جاتا ہے، اس دوران بعض اوقات باتھ روم اس کے آ جاتے ہیں، تو اب کیا اس کو دوبارہ غسل دیا جائے گا یا اسی کو صاف کر کے دوبارہ اسی کفن میں لپیٹ دیا جائے؟ جواب یہ شاید پر مانگے اللہ خیرا.
دوبارہ غسل دینے کی حاجت نہیں ہے، جو گندگی ہے اس کو باہر دیا جائے، دھو لیا جائے.
امیر نسبت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر مسافر نمازی نے مقیم امام کے پیچھے نماز شروع کی اور دوران نماز وضو ٹوٹ جائے، اور جب مسافر جو ہے واپس وضو کر کے آئے اور امام کی نماز مکمل ہو چکی ہو، تو اب مسافر کیا کرے گا؟ قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. یعنی اب وہ نئے سرے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یہ کہ وہ چونکہ بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے، مقیم کے پیچھے تو پڑھ نہیں رہا، تو اکیلا پڑھ رہا ہے اپنی، تو اکیلا پڑھے یا اب نئے سرے سے امامت کرے، وہ قصر ہی پڑھے گا. صلو علی نبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات ہیں. ہم قبر میں اندھیرے کے ڈر سے بچنے کے لیے کیا پڑھیں جس سے قبر کا اندھیرا دور ہو جائے؟
سورۃ الملک اگر رات روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالے، غروب آفتاب کے بعد ظاہر رات تو شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے نجات ملے گی. ایک نام اس کا منجیہ بھی ہے، سورۃ الملک کا منجیہ معنی نجات دلانے والی.
اندھیرے قبر کا
کہ کسی کو مذاق میں ہنسانے کے لیے جھوٹ، غیبت، تہمت کا سہارا لے سکتے ہیں؟
جی نہیں، گناہ. جھوٹے چٹکلے آج کل بہت چلتے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. اور ہاں، چٹکلے بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں مقصود نیت یہ ہو کہ وہ ہنسانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبرت کے لیے یا کوئی سبق آموز ہیں، اور وہ نیت بھی یہی ہے کہ اس لیے وہ سنا رہا ہے، تو گنجائش ہے جواز کی، ورنہ ہمارے یہاں صرف یہ مذاق مسکری جیسے کومیڈین جو ہوتے ہیں یا ہنساتے ہوتے ہیں یا ویسے آپس میں بعض ہنساتے ہوتے ہیں کتابوں میں اخباروں میں طرح طرح کے بے مقصد چٹکلے ہوتے ہیں ہوتے ہنسانے والے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور مقصد ہنسانا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی روایتیں میں نے کل پر دو تین دن پہلے سنائی بھی تھی جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے مطلب جو اس طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مقطع کی وضاحت فرما دیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جزاک اللہ.
ان دو سے مراد امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نما، ان کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان دو کا صدقہ آپ کو پیش کرتا ہوں جن کو آپ نے اپنے دو پھول کہا ہے. کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، یعنی خندہ مانے ہنستا ہوا، یعنی کہ آپ کہ ان دو پھولوں کے صدقے رضا پر ایسا کرم فرما دیجئے کہ رضا بھی قیامت کے روز پھول کی طرح ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ
کی نیاز کے اندر جو نیاز آتی ہے گھروں کے اندر، بہت ساری دال روٹی آ جاتی ہے، بہت سارے جو ہے نا ایسی شربت آ جاتا ہے، لوگ پیتے نہیں ہیں، حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ نیاز جو آ جاتی ہے اس کو ضائع کرنا کہ حرام ہے کیا ہے؟
اس کو فریج میں رکھ لیں، آپ بھی پڑوسیوں کو دے دیں، اب آپ کے ہو سکتا ہے تعلقات زیادہ ہوں گے زیادہ آتی ہوگی، جن کے تعلقات کم ہیں ان کو کم آتی ہوگی، اور بہت سے ایسے ہوتے ہوں گے جن کو بےچارے ترستے ہوں گے بچے شربت پینے کے لیے اور کھچڑا کھانے کے لیے، تو ایسے اس کو تلاش کر کے دے دیں. اس کو ضائع کرنا تو ویسے بھی کسی بھی مال کو ضائع کرنا یہ تو حرام ہے، گناہ ہے، پھر نیاز کی تو اپنی عظمت ہے، اس کا تو ادب زیادہ ہے، تو ضائع اس کو بھی نہیں کرنا ہے، کھائیں کھلائیں بانٹ دیں. اب وہ نہیں کھائیں گے وہ پھینک دیں گے، یہ وسوسے کیوں پالتے ہیں؟ آپ دے دیں ان کو، اب ان کا میٹر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اکثر لوگ عشاء کی نماز میں صرف فرض، واجب، وتر وغیرہ ادا کرتے ہیں، سنتیں نفل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟
فرض، سنت، وتر وغیرہ،
فرض، واجب، وتر،
سنت نہیں پڑھتے؟
ہاں لکھا یہ کہ فرض، واجب اور وتر وغیرہ ادا کرتے ہیں.
اب وہ دو سنتیں سنت الموقع ہیں فرضوں کے بعد، اب شرعاً تو ظاہر ہے کہ اس پر کوئی یعنی کہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نفع میں نقصان ہے. سنت غیر موقع پڑھیں گے اس کا بھی بڑا ثواب ہے فرضوں سے پہلے، پھر وہی دو سنتوں کے بعد دو نفلیں، وتر کے بعد دو نفلیں، ان کو بھی اللہ توفیق دے تو پڑھنا چاہیے، ثواب ہے ان میں. نہیں پڑھے گا تو بہرحال اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے.
یا سیدی، اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں نشانی لگانے کے لیے کلام پاک کا پیج موڑ دیتی ہیں، ایسا کرنا کیسا؟
پیج موڑتے نہیں بار بار تو وہ کمزور پڑ جائے گا، وہ اپنی ذاتی کتاب کا یا کلام پاک کا موڑتے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، جتنا مسئلہ اس کا ہے کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسے کے قرآن کریم کے پیج موڑیں گے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کا حکم الگ ہوگا. قرآن کریم اپنا بھی ہے گھر میں جو نسخہ، اس کا بھی نام موڑا جائے کہ اس سے وہ کمزور پڑ جائے گا بعض اوقات اس کا پیس پھر جدا ہو جائے گا اس سے, احتیاط کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری عمر 5 سال 1 ماہ ہے. جامع امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل میں محرم الحرام کی پہلی شب سے روزانہ سورہ سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہوں. آج 10ویں مرتبہ ہو جائے گی, کیا میں اس کا سارا ثواب کر سکتا ہوں؟
ہاں, یہ کل رات کا سوال ہے. یہ ماشاء اللہ بچہ نیکی کرے تو وہ قبول ہے اور ایصال ثواب کر سکتا ہے. تو ماشاء اللہ آپ سورۃ الملک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں, اور اب اس کی عادت بن جائے تو کیا ہی بات ہے, روز پڑھا کرے, سارا سال پڑھا کرے, ثواب ملتا رہے گا آپ کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب 5 سال کا بچہ روز سورۃ الملک پڑھے اور ہم کو مطلب دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے, پچھلے بڑے بڑے ہو گئے, سب کو اس میں درس لینا چاہیے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟
پورا حمد و صلاۃ اور اس کے معنی پوچھے. تمام خوبیاں اللہ کے لیے, الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار یعنی پالنے والا ہے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اور جو تمام رسولوں کے سردار ہیں, مرسلین کے سردار ہیں, ان پر درود و سلام ہو. اما بعد, اس کے بعد, فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ تعالی کی تعریف سے, حمد سے شروع کرنے کے بھی فضائل ہیں, وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. درود شریف پڑھتے ہیں, اس کی فضیلت آگئی. اعوذ بسم اللہ پڑھتے ہیں, یہ سب ثواب کے کام ہے, اللہ کا ذکر ہی ہے. تو ہمارے بیان کا ایک انداز ہے, یہ اس طرح ہم بیان شروع کرتے ہیں عام طور پہ. یہ اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے.
کیا محرم محرم کے ماہ میں ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یا دو لازمی رکھنے ہوتے ہیں؟
ہاں, محرم شریف میں تو پھر ہر روزہ ایک مہینے کے روزے کا ثواب لاتا ہے, اور شاید آپ کی مراد عاشورے کا روزہ ہے. تو عاشورے کا ایک روزہ یعنی 10 محرم کا یہ بھی رکھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ 9ویں اور 10ویں کا رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا رکھا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں اور بہت برا سلوک کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, آخر کار وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخر اپنا بھی رسوا ہوں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, ان کو ایسی نصیحت کرتے ہیں, ان کو ایسے مدنی بھول دیتے ہیں کہ وہ سچے دل سے آج مدنی فضان مدینہ سے توبہ کر کے نکلے تھے, آج کے بعد کبھی
ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے. ماشاء اللہ, بے شک جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے, آخرت میں بھی سزا کے وہ حقدار ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی اطاعت, فرما برداری یہ لازم ہے, فرض ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے. اور اس پر رسالہ ہے سمندری گنبد مکتبۃ المدینہ کا, اس میں بھی ماں باپ کی اطاعت کے تعلق سے کافی مطلب آیتیں بھی ہیں, روایتیں بھی ہیں, کئی مطلب ہیں اس میں, ہیں مطلب اسی حدیث سے. تو ماں باپ کی اہمیت کیسے اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الجنت تحت اقدام الامہات, یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. جو بھلائی کرے گا وہ جنت پائے گا انشاءاللہ. بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے جس نے ان حدیث میں جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا. تو ماں باپ کے سامنے آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے, نگاہیں بھی نیچے رکھنی چاہیے, ان کے ادب میں سے یہ باتیں بھی ہیں. بلکہ ماں باپ ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیے, ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے, بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہیے. تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے, ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند مت ہونے دیجیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی, اس وجہ سے انہوں نے دو غلام آزاد کیے. تو یوں ماں باپ کی فرمانبرداری میں بڑی فضیلت بھی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی میں عذاب کی بھی وعید ہے. اب انہوں نے تو دیکھو ماں باپ کی آواز پر آواز بلند ہونے پر دو غلام آزاد کیے, جو ماں باپ کی اہمیت نہیں جانتے ان کے لیے بھی بڑے نقصانات ہیں. چنانچہ اسی رسالہ سمندری گنبد میں لکھا ہے منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا, اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا, ڈیف ہو گیا. اب کتنی بڑی اس کے لیے آفت آئی گونگے کے لیے, گونگا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے کتنی مشکل ہے. بہرحال یہ کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, فرما برداری کرنی چاہیے, ورنہ دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. بہرحال یہ کہ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں, برا بھلا کہا ہے, دل دکھایا ہے, وہ آج اور اب بھی توبہ بھی کریں اور اپنے ماں باپ کو راضی بھی کریں, معافی بھی مانگیں, فون کر رہے ہیں اگر دور ہے تو کسی طرح سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, گھر پہنچ کر پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں, یہ راضی ہیں تو آپ کی جنت ہے, ان کو راضی کریں, ان کے جو بھی جائز مطالبے ہیں وہ پورے بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری دعوت آج آپ کی طرف ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو کھلائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں.
اللہ اللہ فری دوست خود کھاتا رہے اس کے گھر جا جا کر, آج اس نے کہا کہ میں تیرے گھر کھاؤں گا تو اب بھی اس کو ناگوار گزرا. کیا
قسم وہی جو آپ کا فرمانا ہے کہ آپس میں جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد پر ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اب جیسے ہوتی ہے بہت زیادہ بے تکلفی, اس میں وہ چلا گیا وہاں پر اور اس نے دوست سے کہا کہ آج تمہیں تمہاری طرف سے کھانا کھاؤں گا, تو بعض اوقات تو دوستوں میں اس طرح ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعی سامنے والے پہ گراں گزرے تو جو مطالبہ کر رہا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس کے پر گراں گزرے گا تو گریز کرے, بچے اس سے. اور اگر اس نے مطالبہ کر دیا ہے تو اب دوستی ایسی ہے تو سامنے والے کو نبھا لینا چاہیے.
بعض ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا تو ایک ہی دیتا پیسے یا اب وہ کبھی وہ کہہ دے کہ آج تو دے تو اب منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں پیسے بھرنا. اب اس کو برا لگ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ایک پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے, اس کو مطلب ہے کہ کبھی یہ دے کبھی وہ دے اس طرح ہو. یا بعض لوگوں کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ دوست بہت مالدار ہوتا ہے اور یہ غریب ہوتا ہے, اس صورت میں وہ ہی آگے بڑھتا رہتا ہے. لیکن اس طرح مالدار کا مال کھانا بھی نا یہ ہضم نہیں ہوتا, کبھی نہ کبھی وہ پورا وصول کر لے گا, یہ امکان رہتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہیے, کبھی نہ کبھی پیمنٹ کرنی چاہیے, ورنہ یہ کہ اس میں تہمت بھی لگ سکتی ہے کہ یہ مال کھانے کے لیے اس کے اس سے دوستی ہے, خوشامد کرتا رہتا ہے اور پھسلا پھسلا کے اس کا مال کھاتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے سنت بارگاہ میں یہ بیان ہے کہ شکار کرنا کیسا ہے؟
شکار اگر اس لیے کرتا ہے کہ کھائے گا بیچے گا, دوا کے طور پہ استعمال کرے گا, یعنی ضرورتاً وہ شکار کر رہا ہے تو جائز ہے, ورنہ وہ شکار کھیلنا کہ خالی تفریح شکار کرتے ہیں اور مقصود اس کو کھانا بیچنا یہ وغیرہ نہیں ہوتا, تو صرف شکار کھیلنا اس کو اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم غسل کرتے ہیں تو جب ہم آخر میں سارے بدن میں پانی بہاتے ہیں تو جب جو اینڈ میں وہ کہتے ہیں نا کہ بال کے ذرے جتنا بھی جسم خشک نہیں رہنا چاہیے, تو اس میں یہ ہے کہ کہیں اگر خشک رہ جائے تو مطلب کہ کیسے دل مطمئن کیسے ہوا کہ کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہے گی؟
اہل وسواس جو ہوتے وہ مطمئن نہیں ہوتے. جب یہ کہ آپ نے اچھی طرح پانی بہا لیا تو اب یہ کہ وسوسہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر خشک رہ گیا ہوگا ادھر خشک رہ گیا ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نظر آیا خشک ہے تو اس کو پانی بہا دیں اس سے کا, ورنہ یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. پیٹھ پر تو آپ دیکھ نہیں سکتے, دوسروں کو دکھانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے, تو پیٹھ پر بھی اب تو بہت آسان ہو گیا شاور کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر جو مرغی ہے وہ دانہ کسی اور گھر سے کھا کے آئے, ٹھیک ہے, تو انڈے ہمارے گھر میں دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ انڈے حلال ہیں یا حرام ہیں یا ان کے بارے میں کیا حدیث ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں پلیز.
انڈے حلال ہیں, جس کی مرغی ہے انڈا اس کا ہے, جس کے دانے کھا کر آ گئی اس کا انڈا نہیں ہے, انڈا آپ کا ہے, انڈا دانوں سے بنتا بھی نہیں ہے. اب یہ دانے کسی لوگ کھلا دیتے ہیں ڈالتے رہتے دانے, تو وہ کھا لیے مرغی نے تو کوئی حرج نہیں, گناہ بھی نہیں ہے کسی پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیئن للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, اس شعر کا معنی ارشاد فرما دیجیے.
یا شیخ عبد القادر جیلانی, اے جیلان کے رہنے والے, اللہ کے لیے مجھے کچھ دیجیے, اس کے یہ معنی بنتے.
شیا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, شیا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد
کہ میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں 10 سال سے چرپائی پہ ہوں, میرے ریڑھ کی فریکچر ہو گئی تھی اور میں 10 سال سے نماز نہیں پڑھ سکا, وضو نہیں ہو سکتا, پیشاب جا رہی ہے. تو مجھے یہ صاحب نے کہا کہ آپ ہر نماز کے وقت اول آفل درود شریف آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, آپ کی نماز ہو جائے گی.
10 سال سے چارپائی پر ہیں,
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ پر رحم فرمائے, پاک پروردگار آپ کو شفا عطا فرمائے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر نارمل طور پر نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اور بیچاروں کا پیشاب بھی, یہ بھی بتایا انہوں نے کہ وہ بھی یعنی کہ رکتا نہیں ہے. تو اس میں ہے مسئلے, گنجائشیں تو ہیں, نماز معاف نہیں ہے اس میں. پیشاب کے تعلق سے تو یہ کہ اگر اتنا بھی وقت نہیں ملتا, پیشاب نکل رہا ہے خود بخود, تو غالباً یہی کہا پیشاب نکل رہا ہے خود بخود, اور اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ رک جائے اور اتنی دیر میں فرض نماز پڑھ سکے, اتنا بھی وقت نہیں ملتا, تو اب یہ کہ پورا وقت اگر اس طرح گزر جاتا ہے اس کا پیشاب بہتا رہتا ہے, تو اب یہ شرعی طور پر معذور قرار پائے گا, وضو کر کے نماز پڑھ لے. اب جو دوسرا وقت آیا اس میں کم از کم ایک بار بھی اسی طرح کا پیشاب اس کا نکل گیا تو یہ معذور ہی رہے گا. اب اگر کوئی اور ایسا وقت آیا نماز کا کہ اس میں ایک بار بھی اس طرح کا پیشاب نہیں نکلا تو یہ معذور ختم ہو گیا, اب تو وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی, اور ہر نئے وقت کے لیے نیا وضو بھی کر رہا ہوگا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک وقت میں معذور کا آپ نے وضو کیا اور ایک بار وہ نماز پڑھ لی, اب دوسرا وقت آیا اور اس میں معذور ہی رہے کہ ایک بار تو وہ پیشاب نکل ہی گیا, تو اب یہ کہ دوسری نماز کے, اس نماز کے لیے آپ کو وضو تو کرنا ہوگا. پھر یہ کہ وہ تیسرے وقت میں جیسے کہ زور اور عصر کے وقت میں سمجھو کہ وہ آپ معذور تھے, عصر اور مغرب کے درمیان بھی ایک بار تو آ گیا پیشاب نکل آیا تو بھی معذور ہی رہے, مگر وضو کرنا ہوگا نماز عصر کے لیے. اب مغرب کا وقت آیا, عصر اور مغرب کے درمیان ایک بار بھی پیشاب نہیں آیا تو وضو کر کے نماز تو پڑھ لے لیکن اب معذور نہیں رہے, اب پھر آپ کو دوبارہ دو نمازوں کے درمیان امتحان کرنا پڑے گا کہ وہ پیشاب کم از کم, اب پیشاب کتنی بار آتے, ایک آدھ بار آنے سے تو وہ معذور نہیں بنے گی, وہی مسلسل اگر آ رہا ہے کہ اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ فرض ادا کر لیں, تو یہ اس کا مسئلہ ہے. نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, تو مکتبۃ المدینہ سے کتاب منگوا لیں, اس کو سمجھ لیں, اور ویب سائٹ پر بھی دعوت اسلامی کی بہت دیکھا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ چار پائی پر آپ پڑھے ہیں, اب اس میں بھی نماز اگر آپ سجدہ کرنے پر قادر ہیں تو اس کا بھی اپنا طریقہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں, اور کوئی ایسی مطلب ہے کہ پھٹا وغیرہ رکھ لیا جائے کہ جس پر آپ سجدہ کریں پیشانی آپ کی اچھی طرح جم جائے, ناک کی ہڈی بھی لگ جائے, تو یہ صورت بھی چار پائی پر اگر ہے, چار پائی تو تخت نہیں ہے, تختہ تو پھر کوئی پھٹا رکھنے کی لکڑی کا ضرورت بھی نہیں ہے, تو اس طرح بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے بیٹھے بیٹھے, جبکہ آپ کھڑے ہونے پر قدرت ہی نہیں رکھتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, تو اگر سجدہ بھی نہیں کر سکتے تب تو پھٹا رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کہ یعنی سجدے کے لیے آپ جھکتے ہیں آپ کو بہت درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے یا جھکا نہیں جاتا, ایسی کوئی صورت ہے تو پھر یہ اشاروں سے, تو رکوع میں کم جھکنا ہے, سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے, یہ فرق لازم ہے, ورنہ تو نماز نہیں ہوگی, کہ رکوع میں جتنا جھکا اتنا ہی سجدے کے لیے جھکا تو نماز نہیں ہوگی, تو بولے جیسے رکوع میں اتنا جھک کیا, سر کا اشارہ ہی کر رہا ہے, جھکنا بھی نہیں, سر کا اشارہ کر رہا ہے یہ رکوع, اب سجدے میں تھوڑا یوں ہو گیا سر تو یہ سجدہ ہو گیا, تو اس طرح بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ طریقہ جو ہے کرسی پر نماز کے احکام, یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ بھی منگوا لیں آپ, اور اس کو دیکھ کر مزید اس کے معذور شرعی یہ کرسی پر نماز کے جو مسائل ہیں تو وہ آپ کو بھی لاگو پڑیں گے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اٹھا کر آپ کو کرسی پر بٹھا دے, ایسا بھی تو ہوتا ہے, مریض کو اٹھا کر رکھتے ہیں لٹاتے ہیں بازو کا, بہرحال آپ ہیں تکلیف میں, مجھے آپ سے ہمدردی ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو صبر دے, اجر دے اور شفا بخشے, ہمت رکھیے گا, اللہ کی رضا پر راضی رہیے گا اور گلہ شکوا مت کیجیے گا, یہ بھی آپ کا خوف خدا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا, وہ درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنے سے یہ سب معاف ہو جائے گا, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بیڈ کا گدا یعنی فوم جو ہے اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کس طرح کریں گے؟ کیا اوپر سے سوکھے کپڑے سے صاف کر دیں تو پاک ہو جائے گا؟
اگر اس پر سوکھا کپڑا بچھا دیا جائے تو اب یہ کہ اس کپڑے پر اگر بندہ بیٹھتا ہے کچھ ورد و وظیفہ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی یعنی کہ وہ ظاہر ہے وہ فوم پہ نماز, فوم کے گدے پہ تو نماز پڑھے گا نہیں کوئی, نماز بھی بالفرض پڑھ سکتا ہے. پیشانی جم جاتی ہے جیسا جمانے کا حق ہے کہ اتنا دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, تو نماز بھی ہو جائے گی اس چادر پر. چادر موٹی ہو, موٹی چادر ہو اور وہ اس میں نجاست میں گیلی نجاست نہیں سوکھی ہوئی نجاست. عام طور پر بچہ وغیرہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ ایسا مرحلہ پیش آتا ہے. یہ ایک تو صورت ہی ہے اس کو استعمال کرنے کی. اب اس فوم کے گدے کو پاک کرنا ہے تو پھر یہ تھوڑا اس میں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہتے پانی میں اس کو چھوڑ دیا جائے. مثال کے طور پر ابھی کوئی حصہ اس کا ناپاک ہوا ہے تھوڑا سا, تو وہ حصہ فوم کا, تو اب یہ فوم کے اتنے حصے میں جیسے پانی بہائے اور اتنا پانی بہائے اتنا پانی بہائے کہ چاروں طرف سے یہ بھیگ گیا, جیسے بھیگ گیا اور اس کا خیال جم گیا اس بات پر کہ یہ نجاست کو پانی بہا کر لے گیا تو یہ پاک ہو گیا. ورنہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اس کو دھوئے پھر اس کو لٹکا دے کہ آخری قطرہ تک اس کا ٹپک جائے, پھر دوسری بار بھی اسی طرح کرے آخری قطرہ ٹپک جائے, تیسری بار بھی اسی طرح کرے آخری قطرہ جب ٹپک جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا. ہے اس میں آزمائش ہے. اس کارپیٹ کو بھی پاک کرنے کے یہ دو طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یا اسی طرح بعض کپڑے بہت کمزور ہیں یا اس میں سے برت یا امبرائڈری اور یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ نچوڑنا نہیں ہو سکتا, تو ایسے کپڑوں کے بھی یہ طریقے ہیں دو پاک کرنے کے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ